بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ہم خود ملک اور مستقبل کے معمار ہیں، کوئی باہر سے آ کر ہمارے ملک کی تعمیر نہیں کرے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ چین اور روس اسلامی جمہوریہ ایران کے دو اسٹریٹجک شراکت دار اور قریبی دوست ہیں، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کا دورہ بیچ میں ہی چھوڑ کر وطن واپس، ہنگامی میٹنگ، تازہ حالات کا جائزہ۔ غزہ میں غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے جاری، دو درجن سے زیادہ عام شہری شہید، درجنوں زخمی۔ اور ایران نے چین میں ہونے والے تائیکوانڈو کے عالمی مقابلوں کے پہلے ہی دن 8 تمغے جیت لیے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم خود ملک اور مستقبل کے معمار ہیں، کوئی باہر سے آ کر ہمارے ملک کی تعمیر نہیں کرے گا۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بدھ کے روز نیشنل کانفرنس آن میڈیکل ایجوکیشن سے خطاب میں کہا کہ ہم خود ملک اور مستقبل کے معمار ہیں، کوئی باہر سے آ کر ہمارے ملک کی تعمیر نہیں کرے گا۔ اگر یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم کبھی بھی دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ہمیں ایرانی بچوں کو اس طریقے سے تعلیم دینی چاہیے کہ وہ مستقبل کے معمار بن سکیں. ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ مستقبل کے تئیں پر امید اور کچھ مایوس ہیں، لیکن مستقبل ہمارے یقین اور ویژن سے بنتا ہے. اگر ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو مستقبل کی بابت پر امید ہوں تو وہ ملک کے مستقبل کی تعمیر کے لیے جد و جہد کریں گے. صدر مملکت نے کہا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں، سائنسدانوں اور ذہین افراد کی مدد سے اپنے ملک کے لیے ایک خوبصورت مستقبل بنانا چاہیے. ہم ساتھ ہوں گے تو ملک بنائیں گے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ چین اور روس اسلامی جمہوریہ ایران کے دو اسٹریٹجک شراکت دار اور قریبی دوست ہیں جو ہمیشہ مشکل حالات میں تہران کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بدھ کے روز چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچنے پر مذکورہ بات کہی. سید عباس عراقچی نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے پولیٹیکل بیورو کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن اور ملک کے سینئر نائب وزیر اعظم ڈینگ ژو جیانگ سے بھی ملاقات کی. اس ملاقات کے دوران چین کے نائب وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ بیجنگ ایران پر پابندیاں ہٹانے اور جوہری معاملے پر مذاکرات کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی خبر ملنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی اپنا دو روزہ سعودی عرب کا دورہ بیچ میں ہی چھوڑ کر ملک واپس پہنچ گئے ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کی صبح وطن واپسی کے فوراً بعد دہلی ایئرپورٹ پر اترتے ہی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور خارجہ سیکرٹری کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کی اور تازہ حالات کا جائزہ لیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس دہشت گردانہ حملے کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے افسران کو سخت ہدایات دیں کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں اور زخمیوں کو فوری اور مکمل طبی امداد فراہم کی جائے. وزیر داخلہ امیت شاہ بھی ہنگامی طور پر جموں کشمیر پہنچے ہیں. وہاں انہوں نے وزیر اعلی عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر اور دیگر افسران کے ساتھ میٹنگ کی. اس حملے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے فوری طور پر صورتحال کا جائزہ لیا اور منگل کی رات تقریباً 8:20 پر دہلی سے سری نگر پہنچے. ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس کی رہنما سونیا گاندھی کے داماد رابرٹ واڈرا نے کہا ہے کہ پہلگام واقعہ مودی حکومت کی ہندوتو پالیسی کا نتیجہ ہے. ملک میں ہندوتو کا پرچار کیا جاتا ہے، اقلیتوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. سونیا گاندھی کے داماد نے کہا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں سمیت اقلیتوں کی عبادت پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، مساجد کو مندروں میں بدلنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے اپنائے جاتے ہیں اور گرجا گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمان اور دیگر اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں، عدم تحفظ کا احساس بڑھتا ہے. پہلگام کا واقعہ ہندوتو کی سوچ کا رد عمل ہو سکتا ہے. رابرٹ واڈرا کا کہنا ہے کہ اقلیتیں خود کو ملک میں غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں اور اس صورتحال کو صرف قومی قیادت ہی بہتر بنا سکتی ہے. رابرٹ واڈرا کے اس بیان پر بی جے پی کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے. بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویا نے ایکس پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ افسوس، سونیا گاندھی کے داماد رابرٹ واڈرا نے دہشت گردی کے عمل کا دفاع کیا اور مجرموں کے بجائے ملک کو مورد الزام ٹھہرایا. دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک پیغام میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ایران پہلگام میں سیاحوں کے خلاف ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے. ہماری دعائیں بے گناہ متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. عباس عراقچی نے مزید کہا کہ اس واقعے پر ہم ہندوستان کے عوام اور حکومت کو دلی تعزیت پیش کرتے ہیں. واضح رہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سیاحتی علاقے پہلگام میں نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ میں منگل کے روز 28 سیاح مارے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے. اس حملے میں مرنے والوں میں 2 غیر ملکی سیاح اور 2 مقامی باشندے بھی شامل ہیں. غیر ملکیوں میں 1 کا تعلق متحدہ عرب امارات سے اور 1 کا نیپال سے بتایا گیا ہے. پاکستان نے بھی ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں منگل کے روز ہونے والے سیاحوں پر حملے کی مذمت کی ہے. ہندوستان نے سری نگر سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر انجام پانے والے اس حملے کو دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اس واقعے میں مارے جانے والوں کے لواحقین کو تعزیت پیش کرتا ہے اور زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہے. یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں. غزہ میں فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں اور گولہ باری کا سلسلہ بدھ کے روز بھی جاری رہا. تازہ حملوں میں 2 درجن سے زیادہ عام شہری شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. غزہ کی پٹی پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کی نئی لہر کے 37ویں دن فلسطینی ذرائع نے مشرقی غزہ کے اطفا علاقے میں واقع ادرا نامی چلڈرن اسپتال پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ گولہ باری کی خبر دی ہے. دوسری طرف الاقصی ٹی وی چینل نے اعلان کیا ہے کہ قابض فوج نے غزہ شہر کے مشرقی علاقوں میں مکانات کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے. الاقصی ٹی وی چینل نے فلسطینی علاقوں پر بھاری فضائی حملوں اور ٹینکوں اور توپ خانے سے گولہ باری کی بھی خبر دی ہے. اس کے ساتھ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 18 مارچ سے غزہ پر شروع ہونے والے وحشیانہ حملوں کی دوسری لہر میں 1925 بے گناہ فلسطینی شہید اور 5055 عام شہری زخمی ہو چکے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 51305 اور زخمیوں کی تعداد 1,17,096 ہو چکی ہے. پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور، پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں ملین مارچ کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جے یو آئی فلسطین کی آزادی کی حمایت جاری رکھے گی. اسرائیل ایک ناجائز ملک ہے، اس کی حیثیت کاغذ کی ہے. ہزاروں چھوٹے بچوں کو اسرائیل نے شہید کیا، 50,000 سے زیادہ پرامن شہریوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا. اسرائیل جنگی مجرم ہے، عالمی عدالت انصاف نے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت کا احترام نہ امریکہ نہ یورپی ممالک کرتے ہیں. عالمی ادارے سب جنگی جرائم کی پشت پناہی کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ 11 مئی کو پشاور میں، 15 مئی کو کوئٹہ میں اور 27 اپریل کو لاہور میں فلسطین کے حق میں ملین مارچ ہوگا، جبکہ 26 اپریل کو مجلس اتحاد امت کی جانب سے لاہور میں عظیم الشان اسرائیل مردہ باد ریلی نکالی جائے گی. یمنی مجاہدین نے مقبوضہ یافا اور حیفا پر سپر سونک میزائلوں سے حملہ کیا ہے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی فورس نے ایک خصوصی آپریشن انجام دیا ہے جس میں مقبوضہ حیفا کے علاقے میں صہیونی حکومت کے ایک اہم ہدف کو سپر سونک میزائل سے حملے کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ یہ سپر سونک میزائل ٹھیک نشانے پر لگا ہے اور صہیونی فوجی ماہرین اس حملے کو ناکام نہیں بنا سکے. انہوں نے کہا کہ فوج کی ڈرون یونٹ نے بھی ایک فوجی کارروائی میں یافا میں ایک بنیادی ہدف کو نشانہ بنایا ہے. ایران نے چین میں ہونے والے تائیکوانڈو کے عالمی مقابلوں کے پہلے ہی دن 8 تمغے جیت لیے ہیں۔ چین کے تائی آن شہر میں دنیا کے 491 تائیکوانڈو کھلاڑی ورلڈ تائیکوانڈو پریزیڈنٹ کپ میں حصہ لے رہے ہیں۔ مقابلوں کے پہلے ہی دن ایران سے مبینہ نعمت زادی، محمد حسین یزدانی، سعید نصیری اور امیر سینا بختیاری نے اپنے حریفوں کو شکست دے کر طلائی تمغہ جیت لیا، جبکہ امیر رضا صادقیان نے چاندی کا تمغہ اور مہلا مومن زادی نے علی احمدی اور سعید فتحی نے کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیابی حاصل کی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکا سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر شہد و سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے تلا میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون؟
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
تمام پروگرام صبح امید کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے گفتگو کریں گے۔
ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ سمعین، تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر تاریخ اسلام کے پہلے مرحلے کے بعد امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ان بزرگ ہستیوں کی رہنمائی، ہدایت اور جد و جہد نے پورے عالم اسلام کو دین اسلام کے نور سے مزید منور کر دیا۔ عالم اسلام کے سب سے بڑے دینی مرکز کی بنیاد رکھی گئی، جس میں ہزاروں مسلم دانشوروں نے تربیت حاصل کی۔ تمام بلاد اسلامی میں اس عظیم دینی درسگاہ اور امام کے علمی خزانے کے ہی چرچے تھے، جس کی وجہ سے مکہ مدینہ کے علاوہ دوسرے شہروں سے بھی عاشقان علم و دین امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ بعض غیر مسلم دانشور بھی امام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی علمی پیاس بجھانے لگے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وقت کی مناسب سیاسی اور معاشرتی صورتحال کے پیش نظر اپنے والد بزرگوار کی علمی، ثقافتی اور تربیتی تحریک کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا اور ایک بہت بڑا دینی مرکز اور ایک عظیم یونیورسٹی قائم کی اور مختلف علمی شعبوں میں شاگردوں کی تربیت کی۔ آپ کے شاگردوں میں حشام ابن حکم، مفصل ابن عمر کوفی، محمد ابن مسلم ثقفی، عبان ابن تغلب اور جابر ابن حیان وغیرہ سر فہرست ہیں۔ محدثین کا کہنا ہے کہ امام علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے۔ ابن عقدہ نے کتاب رجال میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگردوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام کے بہت سارے شاگردوں نے بڑے کارنامے انجام دیے اور امام سے ہزاروں کی تعداد میں روایات نقل کیں، خاص کر عبان ابن تغلب نے امام سے 30000 روایات نقل کی ہیں۔ حسن ابن علی واشا کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کوفہ میں 900 مشائخ حدیث سے ملاقاتیں کیں اور ان سب کو یہ کہتے ہوئے پایا کہ جعفر ابن محمد کا فرمان ہے، یعنی وہ صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہی احادیث بیان کرتے ہیں۔ سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے پاکستان کے نامور دانشور جناب محمد کمیل نورانی صاحب کو گفتگو کی دعوت دی ہے، آئیے ان کی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ جب بھی ہم کسی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے زمانے سے بھی آشنا ہونا پڑے گا، کیونکہ ہر زمانے کے مقتضیات اور مسائل مختلف ہوتے ہیں۔ اگر زمانے کی باریک بینیوں سے ہم آشنا نہیں ہوئے تو کبھی بھی اس شخصیت کے اقدامات بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے جو انہوں نے اس زمانے میں کیے۔ اس وجہ سے زمانہ ایک اہم عنصر ہے شخصیت کے اقدامات کو سمجھنے میں۔ زمانے سے شناس کے بغیر اور زمانے کو سمجھے بغیر کبھی بھی انسان شخصیت کو نہیں سمجھ پائے گا، کما حق کہو جو اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو دیگر آئمہ کے زمانے سے مقایسہ کریں تو ہمیں ایک بنیادی اور واضح فرق یہ نظر آئے گا کہ اگرچہ شرک پہلے بھی تھا اور مشرکین امام صادق کے زمانے میں بھی تھے، اگرچہ الہاد پہلے کے ادوار میں بھی موجود تھا اور ملحدین امام صادق کے زمانے میں بھی تھے، اگرچہ باطل نظریے اور باطل فرقے کے افراد پہلے بھی تھے اور ایسے افراد امام صادق کی حیات میں بھی نظر آتے ہیں، اگرچہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق اور اپنے استحسانات کے مطابق پہلے بھی ہوتی تھی اور امام کے دور میں بھی ہمیں ملتی ہے، لیکن ان دو زمانوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے پاس شرک تھا اور اب شرک کی دلیل بھی آ چکی ہے۔ پہلے صرف ایک شخص ملحد تھا، پروردگار کا انکار کرتا تھا، توحید کا انکار کرتا تھا، اب اس انکار کے اوپر اس کے پاس دلیل بھی آ چکی ہے، اب اس کے ہاتھ میں استدلال بھی آ چکا ہے اس بات۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو وکیل ہوتا ہے تو وکالت کے بعد اس میں اتنی قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عدالت کی زبان کو سمجھتا ہے، اب اگر وہ ایک اچھی صفت کا مالک ہوگا تو مظلوم کو حق دلوائے گا، ظالم کے مخالف میں آ جائے گا، لیکن اگر وہ وکیل ایک مادی اور ایک دنیاوی مفادات کی طرف جھک چکا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہی وکیل جو عدالت کی زبان سے آشنا ہے وہ مظلوم کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اور ظالم کا مددگار بن جائے گا۔ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی چونکہ بہت زیادہ علوم آ چکے تھے، عقلانی اور عقلی علوم آ چکے تھے، معقولات میں مسلمان گھس چکے تھے، دوسری طرف یونان سے علم منطق اور فلسفہ بھی آ چکا تھا، تو زمانہ اس طریقے سے ہو چکا تھا کہ لوگوں کے پاس استدلال آ گیا تھا، لوگوں کے پاس دلیل آ گئی تھی، ہر شخص کے ہاتھ میں دلیل تھی، وہ دلیل لے کر پھرتا تھا۔ اب وہ ایک عام مشرک نہیں رہا بلکہ ایسا مشرک ہے جو دلیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اب وہ ایک عام ملحد نہیں رہا کہ جسے آپ کوئی بھی واقعے سے سمجھا دینا، اب اس کے پاس ایک عقلی دلیل بھی آ چکی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ عقلی دلیل وہ صحیح استعمال کر رہا تھا یا غلط استعمال کر رہا تھا اس وکیل کی طرح، لیکن اسے اس کی زبان جیسے وکیل کو زبان آ جاتی ہے عدالت کی، اسے بھی دلیل کی زبان سمجھ میں آ چکی تھی۔ ایسے زمانے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے زمانے سے امام کا واسطہ پڑا تھا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ امام کے زمانے میں ہر علوم پر امام نے گفتگو کی، اور کوئی ایسا علم نہیں تھا جو زمانے میں رائج ہو اور اس علم میں امام نے گفتگو نہ کی ہو، کیونکہ ہر طرف سے افراد موجود تھے، تو امام کا دائرہ کار بھی ہر طرف سے ان کو جوابات دینا، ان کو قانع کرنا، ان کو دلیل دینا، اور ایسی دلیل دینا جس سے وہ متاثر ہو جائے، ایسی دلیل، ایسی گفتگو کرنا جس سے انہیں حق بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز تھی وہ تھی ایسا ماحول فراہم کرنا، جیسے امام نے فرمایا ثلاثۃ فیہا اصابۃ الرائے حسن الاستماع، تین ایسی چیزیں کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو وہ حق تک پہنچ سکتا ہے، اس میں سے ایک چیز امام نے فرمائی کہ انسان اپنے کانوں کو اچھا کرے، اچھا سنے، جو وہ سمجھنا چاہتا ہے، یعنی جو پہلے سے اپنی ذہن میں ایک نتیجہ بنا کر لایا ہے، اس نتیجے کے ساتھ سامنے والے کو نہ سنے۔ آج ہمارے مسائل میں سے بھی ایک اہم ترین مسئلہ یہ کہ ہم اچھا نہیں سنتے، ہم سامنے والوں کو ایک خاص نظریے سے ایک خاص عینک لگا کے سنتے ہیں، امام فرماتے ہیں نا اچھا سنو، دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، اچھا سنو گے تو اچھا سمجھو گے۔ قرآن کی بھی آیت ہے جہنم کے فرشتے ہیں جب وہ پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ بتاؤ تمہیں اس جگہ پر کون لایا، تو وہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں سنتے ہیں اور سننے کے بعد سمجھتے ہیں تو ہم کبھی بھی اس جگہ پر نہ ہوتے۔ تو امام ہے صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا، آپ دیکھیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے لوگوں کو آمادہ کیا ایک اچھا سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اور کسی طرح کی قیودات نہیں رکھی کہ ہم اپنے علم کو فقط محدود، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں علم محدود ہو گیا، جو شخص اسلامی علوم میں ہے وہ فقط کہتا ہے کہ یہی حق ہے، جو شخص ڈاکٹر پڑھا ہے وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر ہی صحیح ہے، جو انجینئر ہے وہ فقط کہہ رہا ہے انجینئرنگ صحیح ہے۔ آج علوم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، جو علوم میں معقولات پر کام کرتا ہے وہ منقولات کو اچھا نہیں سمجھتا، جو منقولات پر جاتا ہے وہ معقولات کے خلاف بولتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دائرے کو بہت وسیع رکھا اور تمام علوم پر کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن زہرا جو ایک اہل سنت کے ایک محقق ہے، انہوں نے کتاب لکھی الامام صادق علیہ السلام کے نام سے، انہوں نے کہا کہ غیروں نے، جو جن کا تعلق مکتب تشیع سے نہیں تھا، انہوں نے کس انداز میں امام جعفر صادق کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں کہ وہ مالک ابن انس جو امام مالکی ہیں، مالک کے مالکیون کے امام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما رأت عین ولا سمع اذن ولا خطر فی قلب البشر افضل من جعفر صادق زہدا وعلما وفضلا ورعا، کہ کسی آنکھ نے کسی شخصیت کو نہیں دیکھا، کسی کان نے کسی شخصیت کو نہیں سنا، کسی قلب میں کوئی بات خطور نہیں ہوئی کہ کوئی شخص ہو جو امام صادق علیہ السلام سے زیادہ افضل ہو، کوئی ایسی شخصیت ہمیں نہیں ملے گی، کسی آنکھ نے ایسا نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی قلب میں یہ بات نہیں آئی کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو امام صادق سے افضل ہو، زہد کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، علم کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، فضل کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، تقویٰ کے اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ ایک پورے فرقے کا امام امام صادق کے مقابلے میں بات کہہ رہا ہے۔ آج تو ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر کی تعریف نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے وہ تم سے بڑا ہے، اس کا مطلب ایک عالم، ایک عام عالم آپ دیکھیں کسی کی تعریف نہیں کرتا، لیکن ایک پورے مکتب کا جو امام ہے وہ امام صادق کس انداز میں تعریف کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ لولا سنتان لا ہلاک نعمان، اگر یہ 2 سال میری شاگردی میں نہ گزرتے امام صادق کی تو پھر میں ہلاک ہو جاتا، پھر میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا لوگوں کے لیے، جو کچھ سرمایہ میں نے حاصل کیا اسی در سے حاصل کیا، اسی مکتب امام صادق سے حاصل کیا۔ ابن ابی لوجہ جو ملحدین کا امام ہے، جو توحید کا انکار کر رہا ہے، وہ امام صادق کے متعلق کہہ رہا ہے حاض علیہ سب بشر، نہیں کوئی عام شخص ہی نہیں ہے۔ یہ ساری بات اسی وقت ممکن ہوئی کہ امام نے اپنے دروازے کو ہر شخص کے لیے کھلا رکھا، ہر شخص سے گفتگو فرمائی، ہر علوم پر امام نے آ کر جو توحیدی مکتب تھا، جو توحیدی فکر تھی، جو پروردگار نے انسانوں کو جو علم دیا تھا، وہ امام نے آ کر ہر علوم میں لوگوں کو بتایا۔ یہی وجہ ہوئی کہ ہر طرف سے لوگ آپ کے شاگرد ہوئے، ہر طرف سے آپ کو قبول کیا گیا، اور آج بھی اہل سنت کے مکاتب آپ دیکھتے ہیں کہ خاص احترام کے قائل ہیں امام صادق کے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے بھی امام صادق کو مانتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز دانشور جناب محمد کمیل نورانی، جن کی گفتگو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہم ایک مرتبہ پھر نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 اردی بہشت، 25 شوال المکرم اور 24 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس شوال المکرم سن 148 ہجری قمری کو ظالم عباسی حکمراں منصور دوانقی کے ہاتھوں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ 31 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت سنبھالی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دور حیات میں 5 اموی حاکم برسر اقتدار آئے، جو اموی اور عباسی خاندانوں میں حکومت کے مسئلے پر شدید کشمکش کا شکار رہے۔ انہی حالات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو علوم اسلامی کے پھیلانے اور اپنے مکتب کے شاگردوں کی تربیت کرنے کا موقع ملا اور آپ نے ہزاروں فقہا اور دانشوروں کی تربیت کی۔ جابر بن حیان، جنہیں علم کیمیا کا موجد کہا جاتا ہے، آپ کے معروف شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو تمام علوم پر کامل عبور حاصل تھا۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ مدینہ منورہ میں عالم اسلام کے عظیم ترین علمی مرکز کی بنیاد رکھی، جس میں دور و نزدیک کے علاقوں سے علم کے تشنہ افراد آپ سے کسب فیض کرنے آتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علم و دانش اور اسلامی معارف کا سمندر تھے، اور آپ کی یہی خصوصیت منصور دوانقی کو نہیں بھاتی تھی، چنانچہ اس کے حکم پر آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی قبر مطہر قبرستان بقی میں ہے۔ پچیس شوال المکرم سن 536 ہجری قمری کو 6 صدی ہجری کے معروف مسلمان مصنف اور محدث احمد ہروی کی وفات ہوئی۔ احمد ہروی کا شمار بلق کے مدرسہ ناظمیہ کے ممتاز مدرسین میں ہوتا تھا۔ ان کے مشہور ترین شاگرد رشید الدین ہیں، جو بلخ کے معروف شعرا اور ادیبوں میں سے تھے۔ ہروی 520 ہجری قمری میں حج کرنے کے بعد بغداد گئے، جہاں بہت سے دانشوروں اور مصنفین نے آپ سے عربی ادب اور علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ چوبیس اپریل سن 1271 عیسوی کو مشہور سیاح مارکو پولو نے براعظم ایشیا کا تاریخی سفر شروع کیا۔ اس سے پہلے ان کے والد اور چچا نیکولو اور مافیو پولو نے ایشیا صغیر کے راستے ایران اور چین کا سفر کیا تھا۔ اس زمانے میں چین، منگولیا، مشرقی ترکستان اور ایران چنگیز خان کے جانشینوں کے قبضے میں تھے۔ پولو برادران کی یورپ واپسی کے بعد مارکو پولو ان کے ساتھ چین گئے۔ انہوں نے وطن واپسی کے بعد سفر نامہ عجائب لکھا۔ مارکو پولو کا ایشیا کا سفر تقریباً 20 سال جاری رہا۔ چوبیس اپریل سن 1905 عیسوی کو اردو کے معروف نعت گو شاعر محسن کاکوروی نے وفات پائی. ان کا اصل نام محمد محسن تھا. وہ 1827 میں لکھنؤ کے قصبے کاکوری میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولوی حسین بخش سے حاصل کی. پھر انہوں نے وکالت کا امتحان بھی پاس کر لیا اور کچھ عرصہ پریکٹس بھی کرتے رہے. محسن کاکو روی کو شعر گوئی کا شوق بچپن سے ہی تھا. ابتدا میں انہوں نے مولوی ہادی علی اشک سے اصلاح لی. شروع شروع میں غزل بھی کہی لیکن پھر اپنے مزاج سخن کے مطابق نعت گوئی اختیار کی اور اس میدان میں مہارت کے ساتھ نعت میں اپنا مقام حاصل کیا. چوبیس اپریل 1916 عیسوی کو آئرلینڈ کے عوام نے برطانوی حکومت سے آزادی و خود مختاری حاصل کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر احتجاج شروع کیا. یہ احتجاج خود مختاری کی تحریک کی جگہ شن فین کے آنے کے بعد شروع ہوا اور پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک فرقوں کے درمیان شدید فرقہ وارانہ جنگیں ہوئیں. شن فین تحریک جنوبی اور شمالی آئرلینڈ میں دو پارلیمانوں کی تشکیل کے برطانوی حکومت کے منصوبے کی مخالفت کر رہی تھی لیکن 1922 عیسوی میں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم لیڈ جارج اور اس تحریک کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں ایک آزاد ملک آئرلینڈ وجود میں آیا جسے آج جنوبی آئرلینڈ کہا جاتا ہے. جبکہ شمالی آئرلینڈ نے برطانیہ سے آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی. چوبیس اپریل 1983 عیسوی کو علامہ محمد بشیر انصاری نے وفات پائی. وہ 10 جنوری 1901 عیسوی کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے شکارپور ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم شکارپور میں ہی حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ چلے گئے جہاں مدرسہ ناظمیہ میں بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا. مولانا موصوف نے مدرسہ ناظمیہ سے فارغ ہو کر لکھنؤ کے ہی مدرسہ وائزین کا رخ کیا اور وہاں تاریخ ادیان جہان پڑھی اور فن مناظرہ بھی سیکھا. علامہ محمد بشیر انصاری قیام پاکستان کے بعد پاکستان چلے گئے تھے. علامہ محمد بشیر کو فاتح ٹیکسلا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے سرگودا ٹیکسلا کے نزدیک اپنی زندگی کا ایک اہم ترین مناظرہ کیا تھا جس میں آپ کو کامیابی ملی تھی. مولانا محمد بشیر انصاری نے تقریباً 100 مناظرے کیے اور اپنی 40 سالہ تبلیغی زندگی میں 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو مذہب حقہ کا قائل کیا. علامہ بشیر انصاری کو نحو، صرف، منطق، فلسفہ، کلام، معنی، تفسیر اور فقہ و اصول جیسے مختلف علوم میں مہارت حاصل تھی. علامہ نے ٹیکسلا میں آخری سانس لی اور وہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا. چوبیس اپریل 1927 عیسوی کو بی سی جی کا ٹیکا دریافت ہوا. یہ ٹیکا فرانس کے دو ڈاکٹروں البرٹ کلمیٹ اور گرین نے برسوں کی تحقیق اور مطالعے کے بعد دریافت کیا تھا. یہ ٹیکا تب دق کے مریضوں کو لگایا جاتا ہے. اس ٹیکے کی دریافت کے بعد تب دق کے بیماری پر قابو پا لیا گیا اور دنیا بھر میں ہونے والے جانی نقصان میں کافی کمی آ گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته، اللهم فکما ابقیتنی له فابقنی لامثاله، وصل علی النبی محمد وآله، ولو تفجعنی فیہ وفی غیرہ من اللیالی والایام بارتکاب المحارم واکتساب المآثم، وارزقنی خیرہ و خیر ما فیه و خیر ما بعده، و اصرف عنی شره و شر ما فیه و شر ما بعده، اللهم انی بذمة الاسلام اتوسل الی وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك، فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين، اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحول من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك، وصلی علی محمد و آل محمد واجعل توسلی به شافعا یوم القیامت نافعا انک انت ارحم الراحمین.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.